بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سامعین محترم، یہ ہے وہ موضوع جس پر امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں 22 جون 2007 کو خطاب جمعہ ارشاد فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اللہ کے محترم، اس ہفتے کے دوران دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے مسلمانوں کو پھر تڑپا کر رکھ دیا. ایک بڑا واقعہ جس پر پوری امت مسلمہ شدید اضطراب کی کیفیت میں، سب کو معلوم ہے کہ وہ شخص کہ جو شاتم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے سب سے سخت لفظ بھی ہلکا ہے، جو پوری امت کا مجرم ہے اور سب سے بڑا مجرم ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے مسلمان ہوتے ہوئے، اور جس کو بہت پہلے گردن زدنی قرار دے دیا تھا پوری امت نے، اور حقیقتاً وہ اس کا مستحق، اسے سر کا خطاب حکومت برطانیہ نے عطا کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف اور مرچیں لگانے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیا گیا ہے. پوری امت مسلمہ کی رسوائی کا سامان کیا گیا. یہ واقعہ تو پوری امت مسلمہ کے اعتبار سے ہے، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مظاہرے ہو رہے ہیں، مذمتی بیانات بھی جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ہر طبقے کی طرف سے آ رہے ہیں. اور دوسرا واقعہ پھر وہی اسی قسم کا، وہ پاکستانی قوم سے متعلق ہے. ہماری قومی سالمیت خود مختاری کو امریکہ جس ڈھٹائی کے ساتھ دھوتی کی نوک پر رکھتا ہے، میران شاہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور 40 شہادتیں ہوئی ہیں، جو میزائل داغا گیا، اس سے پہلے باجوڑ ایجنسی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. پوری قوم نے احتجاج کیا، سراپا احتجاج بنی، حکومت پر دباؤ ڈالا گیا احتجاج کرو، یہ کیا مذاق ہے؟ پاکستان کی حدود اور پاکستان کی جو ہے سرزمین، وہ کھلی چراگاہ ہے امریکہ کے لیے، جب چاہے جہاں چاہے برسائے، میزائل داغے، جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے مارے. تو کہاں کی ہماری سالمیت، کہاں کی خود مختاری؟ وہ نعرہ کہاں گیا؟ سب سے پہلے پاکستان۔ تو یہ دو اعتبارات سے پھر صدمے، رنج اور الم اور کرب کی بات ہے جس سے ہم دو چار ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ان مجالس میں خطبات جمعہ کے موقع پر میں تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ ہمیں ماضی پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ 9/11 کے بعد سے ہم پوری امت بھی اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان بار بار صدمات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ایک سیریز ہے، ہم پچھلے واقعات کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اس امت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ عراق اور افغانستان پر حملہ نا حق، سراسر نا حق۔ اور عراق پر جب حملہ ہونے لگا تھا اور امریکہ نے فیصلہ کیا تو ساری دنیا احتجاج بنی ہوئی تھی، صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلمان، وہ غیر مسلموں نے بھی احتجاج کیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ مست ہاتھی بدمست ہاتھی وہ کر گزرتا ہے، ہم احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں۔ پھر امریکہ نے جو کچھ کیا ہے گوانٹنامو بے کے اندر، ابو غریب جیل کے اندر قرآن مجید کی توہین جس انداز سے کی گئی ہے، ذرا بھی دم خم مسلمانوں میں ہوتا تو پوری دنیا میں اٹھ کھڑے ہوتے، ایسی توہین، ایسی تذلیل قرآن کی۔ پھر یاد کیجئے پورے مغربی پریس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے، یاد ہے کہ نہیں، پوری امت جو ہے وہ تل ملا اٹھی، احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے احتجاج کے؟ پھر باجوڑ پہ حملہ ہوتا ہے، پھر ملکگیر مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا۔ آپ کے جو قومی ہیرو ہیں ایک اعتبار سے محسن ہیں، عظیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایسی قوم جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پست ترین ممالک میں شمار ہوتی ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت عطا کی ہے، کسی شخص کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہمارا محسن، اس کی تذلیل جیسے کی گئی، قربانی کا بکرا اسے بنایا گیا۔ تو ہم نے احتجاج کیا، ملکی سطح پر احتجاج کیا، گویا ہمارا کام یہی رہ گیا ہم احتجاج کرتے رہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اور زخموں پر نمک چھڑکتے رہے۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیے کیوں ہو رہا؟ ایک مصرے میں اس کا جواب ہے کہ ہے جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر دم خم نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے برطانیہ کی کیا حیثیت ہے آج، امریکہ تو پھر بھی ایک بڑی قوت ہے، چلے مان لیا، برطانیہ کیا ہے؟ اور پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا، پورا عالم اسلام، 56-57 اسلامی ممالک، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ خطاب واپس نہیں لوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کی حیثیت پر ایک کاہ کے برابر نہیں ہے، وہ ان کی جوتی کی نوک پر، کوئی حیثیت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہو گئے تم 1.5 ارب، ہوتے ہو گئے، 56-57 اسلامی ملک ہیں ہوئے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ دم خم نہیں ہے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی اصل میں کس کی ہے؟ میری اور آپ کی، یہ اس امت کی تذلیل ہے، یہ ہے وہ چیز کہ ہم احتجاج کرنے اور مذمتی بیان جاری کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک ان کا کچھ نہ بگاڑا نہ ابھی بگاڑ سکتے ہیں ان حالات، چنانچہ وہ جو چاہے ہیں کر رہے ہیں۔ مجھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے، کہ یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا. آپ نے خبر دی تھی زبانیں کی، اے مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کہ کھانا چننے کے بعد دسترخوان پر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے تناول فرمائیے. مسلمانوں کے لیے یہ بات جو ہے ناقابل تصور تھی. وہ مسلمان جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خبر دے رہے تھے وہ صحابہ کرام، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی اس کا سبب سمجھ میں آیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہم بالکل غیر مؤثر ہو جائیں گے؟ 313 کے مقابلے میں، 79 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر کفار کا نہیں ٹھہر سکتا. تو وہ کیفیت کا جس میں ہم مسلمان تر نوالا بن جائیں گے، کیا بالکل قلیل ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے؟ جواب سنیے، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ بات ان کی کم سے کم جو مثبت سوچ وہ رکھتے تھے اور اسلام اور غیرت ایمانی کا اور حمیت دینی کا جو تصور ان کا تھا اس کے پیش نظر ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں. چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرمائی کہ کیوں ایسا ہوگا، تعداد بہت ہوگی. اب اس کو آج کی اس زبان میں کہیں تو 1.5 ارب تعداد ہوگی تمہاری، سینکڑوں میں نہیں ہوگی، ہزاروں میں نہیں ہوگی، لاکھوں میں نہیں ہوگی، کروڑوں میں نہیں ہوگی، اربوں میں ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے طوفان کے اوپر، سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. جھاگ، جھاگ کیا ہے؟ بلبلے ہیں. وہ نظر تو آتے ہیں کہ جھاگ ہے ایک بہت بڑا، اس کا ڈھیر، والیوم بہت زیادہ ہے اس کا، حقیقت میں کیا ہے؟ بلبلا. ذرا سی دیر میں بیٹھ جائے گا، اس میں کوئی دم نہیں، کوئی خم نہیں، نہ اس کے اندر کوئی قرار ہے، نہ اسے ثبات ہے. تو تم بھی ایسے ہی ہوگے، 1.5 ارب ہے، اتنا بڑا والیوم ہے، حقیقت کے اعتبار سے جھاگ، بلبلے. اچھا، یہ اس کیفیت ہوگی. تو اب جو سوال صحابہ کے ذہنوں میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ لیا کہ آخر کیسے ممکن ہے اتنی تعداد ہو مسلمانوں کی اور پھر اقوام عالم کے لیے ترنی والا بن جائیں کہ وہ جو چاہیں جہاں سے نوچیں، جو ایسے چاہیں زخم لگائیں، زخم کے اوپر نمک چھڑکیں، کوئی حصہ کاٹ کر لے جائیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ یہ ترنے والا ہے، آؤ ہم مل جل کر جو ہے ان کو ہڑپ کریں، لقمہ تر بنائیں، کیسے؟ تب آپ نے فرمایا، اس سوال کو پڑھ لیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور جواباً فرمایا، تمہارے اندر اصل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس بیماری کا نام ہے وہن. واو ہے اور نون، میم نہیں ہے، وہم اور چیز ہوتی، وہم، وہن. پھر تشریح بھی آپ نے خود فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہن کیا ہے، یہ بیماری ہے اور اس کی علامات ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اور موت سے فرار. یہ اصل میں ایک ہی بیماری کے دو حصے، ایک ہی تصویر کے دو رخ. جب دنیا ہی مطلوب و مقصود بن جائے، دنیا پرستی، دولت پرستی ہی ہمارا شعار بن جائے، دنیا کی دوڑ میں ہی آگے سے آگے نکلنے کے جو ہے سارا دن پلاننگ، سوچ بچار، بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہو رہی ہو، آخرت کو صرف عقیدے کے طور پر مانتے ہو اور ہمیشہ ذہن سے جھٹک دیتے ہو، اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے، اس وقت تو دنیا ہے نا، دنیا کے مسائل ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، بزنس بھی ہے تو بزنس کو آگے جو ہے وہ بڑھانا ہے، ایک فیکٹری ہے تو 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 کرنی ہے، اور فلاں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، ان سے آگے نکلنا ہے. جب دنیا ہی تمہارا مطمئن نظر ہو جائے، دنیا کی محبت جیسے کہ آج ہے. ساری بھاگ دوڑ سوچ بچار غور و فکر کس کے لیے؟ اور آپ کو سارا میڈیا آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ دنیا ہے, آخرت کا خیال ذہن سے مت لایا کرو, اپنے کل مستقبل کی فکر کرو, بوڑھے بڑھاپے کی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر کرو, انہیں تعلیم دلانا ہے تو یہ مواقع ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اور فلاں لوکیلٹی میں سوسائٹی میں اگر تمہارے پاس پلاٹ نہیں ہے تو پھر تو تم نے دنیا میں جھک ماری. آئیڈیل تو وہ ہیون تو دنیا میں ہے. چنانچہ اب جو نئی سوسائٹیز آ رہے ہیں ان کے نام ہی ایسے, یہ اس دنیا کو جنت بناؤ. حب الدنیا, جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر اور موت سے خوف آنے لگے گا. ظاہر بات ہے جب سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے لیے آگے پتا ہے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے, اور دنیا ہی کی جو انجوائمنٹ ہے اور یہاں کے زیادہ سے زیادہ لذت اور راحت اور آسائش ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے, تو پھر موت کے لیے کس کی طبیعت کرے گی کہ ہاں موت جلدی آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ قابل نفرت شے جس کے تصور کو بھی ذہن سے انسان شعوری طور پر جھٹکتا ہے, یہ دوسروں کے لیے میرے لیے نہیں ہے, وہ موت بن جاتی. حالانکہ مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, اس کا مفہوم اس پس منظر میں سمجھیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں انسان زیادہ عرصہ گزارنا چاہتا ہے یا وہاں سے جلدی رخصت ہونا چاہتا ہے؟ وہ جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کیوں ہے مومن کے لیے؟ اسے ایک پابند زندگی گزارنی ہے, اللہ اور رسول کے احکامات کی حدود کے اندر رہنا ہے, حلال حرام جائز ناجائز قدم قدم پر اسے دیکھنا ہے. مواقع مل رہے ہیں لیکن روکنا ہے اپنے آپ کو. اسے معلوم ہے ایک بندہ مومن کی کیفیت کسی وقت ایسی ہوتی ہے, ایمان کے ایک اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, تو اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ کاش کہ اسی وقت موت آ جائے تو آگے پتہ نہیں اگر مزید زندگی کی مہلت ملتی ہے تو میرا معاملہ کیا ہوتا ہے. یہ وقت ہے بہترین کہ میں اٹھا لیا جاؤں, تو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے میرے شامل حال ہوگی. وہ جلد از جلد ایسے مواقع تلاش کرتا ہے کہ یہاں سے نکلے. صحابہ کرام کے لیے جو چیز ان کی امتیازی وصف تھا وہ یہ تھا کہ انہیں دنیا کے مقابلے میں موت زیادہ عزیز تھی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن جب دنیا پرستی کے اندر انسان مسلمان ملوث ہو جائے گا تو پھر موت کا خوف فرار بزدلی وہ آ جائے. ہم کیوں بھارت کے سامنے بچھے جا رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں؟ ہم لڑنا چاہتے ہی نہیں, پوری قوم نہیں چاہتی لڑنا. کیوں موت قریب آئے؟ ہم نئے سے نئے جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کیوں نہ بنائیں, اور عسکری فلیٹس کیوں نہ بنائیں, اور عسکری ٹاؤنز کیوں نہ بنائیں نئے سے نئے؟ لڑنے کے لیے کیا مہمان, پوری قوم تیار نہیں لڑنے کے لیے. اور جب اس کے اندر بزدلی آ جائے تو پھر کمپرومائز, پھر تو آپ نے جھکنا ہے. امریکہ کے سامنے جھکے اسی وجہ سے, بزدلی کب ہمتی, ایٹم بم بغل میں تھا, ایٹمی قوت ہے, لیکن ایک ہی جو ہے دھمکی کے اندر بچ گئے. کیا ہے یہ شے؟ اور جن کے بغل میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے سٹینڈ لیا. یہ اصل میں یہ وہ بیماری ہے جب پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت دنیا میں جھاگ سے زیادہ نہیں ہے, بلبلے. اور اقوام عالم تمہارے ساتھ جو چاہیں گی سلوک کریں گے, تم کوئی جواب نہیں دے سکو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چاہے احتجاج کرنے سے وہ رک جاتے ہیں. قرآن مجید کی توہین اور تذلیل کی انتہا کر دی انہوں نے, اور سارے عالم اسلام میں احتجاج ہوا, وہ باز آ گئے. انہوں نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ تنقید بنایا. یہ اس کے بعد ہوا تھا کہ پوری دنیا میں خاص طور پر ویسٹرن پریس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے اور امریکہ نے سرپرستی کی ہے اس کی. پورا عالم کفر اکٹھا ہو گیا. یہ ہمارے ہاں پریس کا حق ہے, حالانکہ ان کے اپنے قوانین کی روح سے بھی وہ زیادتی تھی, غلط تھا. کسی کمیونٹی کے جذبات کو مجروح کرنا ان کے اپنے قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے سب روا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہے جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب اس کی تو انتہا ہو گئی ہے. انگلینڈ جیسی ایک چھوٹی سی حکومت اور وہ پورے عالم اسلام کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لا رہی, جاؤ تم ہماری جوتی کی نوک پر. یہ ہے اصل میں صورتحال جس کو پہچاننا چاہیے. ہمارا طرز عمل ان مواقع پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیے, ہمارا ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے جس کو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, ہر پارٹی, ہر جماعت, ہر گروہ, ہر طبقہ فکر کے لوگ کر رہے ہیں احتجاجی جلوس, جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, یہ ہونا چاہیے, کچھ تو ہو, لیکن یہ اصل حل نہیں ہے. اس سے حالات نہیں بدلتے, سب ثابت ہو گیا نہیں بدل رہے. ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے احتجاجی تو کرتے ہیں, پھر وہ اگلا ایک فائر کر دیتے ہیں اور ایک اور زخم چرکا لگا دیتے ہیں کہ پھر ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, مذمتی بیادات داغ دیتے ہیں. تو یہ اگرچہ اپنی جگہ اس کی بھی ضرورت ہے, کچھ آواز تو اٹھائیں, لیکن یہ اصل حل نہیں ہے. اس سے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارا مسئلہ فلاں شخص کی وجہ سے ہے, یہ جو حکومت اس وقت سر پر سوار ہے سارا اس کی وجہ سے یہ وبال ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. ادھر سے جوابی فائرنگ ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کے اندر اور ان کے اندر جو مذہبی فرقہ واریت ہے اور مذہبی کشیدگی ہے, اس کی وجہ سے عالم اسلام آج اس حال کو پہنچا ہے اور کمزور ہوا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. اپنے گریبان میں جھانکنے کو کوئی تیار نہیں. ہمارا دانشور طبقہ, نام نہاد دانشور, انہیں کیا تعلق حقیقی دانش سے ہے؟ مغرب کے دریوزہ گر ہیں, بھکاری ہیں, وہاں کی دانش کے بھکاری. ان کی تان یہاں کر ٹوٹتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہم نے چونکہ نہیں کی, ٹھیک ہے نہیں کی, کون ذمہ دار ہے؟ مولوی ذمہ دار ہے, ٹھیکہ تو تم نے لیا تھا کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا, ریسرچ کا, تحقیق کا. پورے عالم اسلام پر حکمرانی تو تمہاری ہے یا دینی طبقات کی ہے؟ کون سے طبقات ہیں جو عالم اسلام پر حکمران ہیں پچھلے 60 سالوں سے؟ پاکستان میں کون سا طبقہ ہے؟ وہی تو ہے جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھا ہوا, جو کہتا ہے ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تو بڑھے کیوں نہیں پھر؟ لیکن بہر کیف یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اپنے گریبان میں جھانکنے کو کوئی تیار نہیں. چنانچہ اصل حقائق سے چشم پوشی, بس کچھ ہلا گلا کریں, احتجاج کریں, اسی کے اندر اپنے جذبات کا غبار نکال دیں, پھر بیٹھ جائیں, پھر انتظار کریں اب ان کے اگلے وار کا. اب وہ پھر دوبارہ کوئی حرکت کریں گے تو پھر ہم اڑ کھڑے ہوں گے, مظاہرے کر لیں گے. بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ریئلسٹک تجزیہ کرو, جائزہ لو, کون ذمہ دار ہے, اس حقیقت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے, صورتحال کو, اس کے لیے کوئی پلاننگ کرو. آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا افلاس ہے, کہیں اس کی طرف توجہ. اور خود اپنے گریبان میں جھانکنے سے ہر طبقہ گریز کرتا ہے, دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا. اور پھر اسی کے اندر جو ہماری مجرمانہ غفلت ہے پوری قوم کی, کہ ان حالات کے لیے کیا قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ لیکن ہم اس کی طرح رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. الہدا ہمارے پاس ہے, کامل ترین رہنمائی, ہدایت نامہ, دی گائیڈنس قیامت تک کے لیے, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. پچھلی قوموں کے حالات بھی اس قرآن میں مذکور ہیں, آئندہ آنے والے حالات کی نقشہ کشی بھی اسی میں ہے, خبریں بھی اس میں ہیں. تلاش کرو اور تمہارے مابین جو نزاعات ہوں, جھگڑے ہوں, جو مسائل ہوں, سب کا حل اسی کے اندر ہے. لیکن ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا ایک طرف, اور خاص طور پر جو ہمارا دانشور طبقہ ہے وہ تو قرآن و حدیث سے کوئی بات کوٹ کی جائے تو اس کے تو کان ویسے ہی بند ہو جاتے. انہیں تو جدید دور کا کوئی امریکن دانشور ہو, اس کی کوئی بات سنائیں تو وہ اس کو توجہ سے سنیں گے کہ ہاں اس میں کوئی حکمت ہے, اس میں کوئی دانائی کی بات ہوگی, اس میں کوئی میننگ فل بات ہوگی. قرآن و حدیث کو کوٹ کرتے ہو, یہ تو تعلق ہے ہمارا اپنے دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ, اپنے اس قرآن کے ساتھ جسے ہم الہدا مانتے ہیں. تو طرز عمل ہمارا یہ ہے, سوائے اس کے کہ اب اس پر احتجاج کیا جائے اور اپنا ہی سر پیٹا جائے, لیکن کم سے کم جائزہ لینا چاہیے کہ عملاً کیا ہو رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے. اب آئیے کہ پھر قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے ان حالات میں. کیا واقعی کسی مسلمان امت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان امت کون ہے؟ اللہ کو ماننے والی, جو اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے, اس کی نام لیوا, اس کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا, اس کے عطا کردہ دین, ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ اللہ جو کائنات کی سب سے بڑی مقتدر قوت ہے, اس کے نزدیک اصل دین اسلام, کوئی اور دین قبول نہیں ہے. تو مسلمان تو اس دین کے حامل ہیں, اس اللہ کے ماننے والے ہیں, اس نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے ساتھ دنیا میں یہ سلوک کیسے ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا تو بال بی بی کا نہ ہو, ذرا کوئی کفار میلی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے, ان کی بینائی سلب کر لے. ہونا تو یہ چاہیے نا, کسی بڑے چودھری کا کوئی جو ہے بہت ہی وفادار ملازم ہو, اس کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ سکتا پورے گاؤں میں؟ اس کی طرف کوئی میری نگاہ سے دیکھے گا تو دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دی جائیں گی. یہ تو دنیا کا ہمارا تصور ہے. تو کائنات کی سب سے بڑی قوت اور ہم اس کے نام لیوا ہیں, اس کی توحید پر عمل پیرا ہیں, کاربند ہیں, دعوے دار تو ہیں کم از کم, کاربند ہیں یا نہیں, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قوتیں جو اس اسلام کی دشمن ہیں, جو اللہ کا عطا کردہ نظام ہے, وہ تو جو چاہیں کریں اور مسلمان ذلت اور رسوائی کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے ہوں, کیسے ممکن؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ ظاہراً عقلاً محال ہے, محال. لیکن آئیے قرآن کی طرف, آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کی طرف, تو آپ کو رہنمائی وہاں سے ملے گی. اور وہ یہ ہے کہ مسلمان امت اگر واقعتاً اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی وفادار ہو تو دنیا میں وہی سربلند ہوتی ہے, وہی غالب ہوتی ہے, اسی کو عزت و وقار حاصل ہوتا ہے, اسی کو قوت اور اختیار ملتا ہے دنیا میں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, اس لیے کہ وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہے, وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ اللہ کے دین کی حامل ہے, کسٹوڈین ہے. کتاب جو اللہ نے عطا کی ہے پوری نوع انسانی کے لیے بھیجی ہے, ہدل للناس, اس کی حامل یہ امت امین ہے, اس کے ذمے ہے کہ اس ہدایت کو دوسروں تک عام کرے. جب وہ امت اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، اللہ، اس کا رسول اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری، تو اس امت سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ قوی، اس سے زیادہ صاحب عزت کوئی اور قوم نہیں ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں ہو، اس کے پاس جنگی آلات کتنے ہیں اور تعداد کتنی ہے، یہ بھی بحث نہیں۔ ہاں، وہی مسلمان امت جو اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہے، اگر اللہ تعالی کی نمائندگی غلط طور سے کرنے لگے، اللہ سے بھی غداری کرے، اس کے رسول سے بھی بے وفائی کرے، اس سے دین سے بھی بے وفائی کرے، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت سے محروم ہے، نہ صرف محروم ہے بلکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دے۔ یہ بات قرآن مجید میں دو مقامات پر آئی ہے سابقہ امت کے حوالے سے۔ دیکھیے، سابقہ امت بنی اسرائیل، ہم قرآن کو اگر پڑھیں تو بعض اوقات شروع میں تعجب ہوتا ہے کہ یہود تو مغضوب علیہم ہیں، راندہ درگاہ ہیں، تذکرہ ان کا بہت تفصیل سے ہے قرآن، بار بار بنی اسرائیل بنی اسرائیل، اور سورہ بقرہ میں تو ایک ہی سورت میں دو مرتبہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے انعامات جو تم پر ہوئے، تمہارے اندر رسول آئے، نبی آئے، اللہ نے وحی بھیجی اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ یہی تھی کہ 2000 سال تک وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، انہی میں نبی آئے، انہی میں رسول آئے، انہی میں اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی۔ یہ مقام ان کو حاصل رہا، اور ظاہر بات ہے کہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ آج اگر ہم اس مقام پر ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق بنی اسرائیل اس سے پہلے 2000 سال تک اسی زمین پر اس مقام پر فائز ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی فرمایا، اور سورہ بقرہ میں بھی آپ بات آئی ہے، سورہ آل عمران میں بھی۔ کوئی اہم بات جب قرآن بیان کرتا ہے تو یہ اصول ہے، اور قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 دفعہ ضرور اس کا اعادہ کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو واضح فرمانے کے لیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دونوں میں یہ مضمون آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ امت، یہ بنی اسرائیل، یہ قوم جسے اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کیے رکھی ہے، جن میں نبی آئے، رسول آئے، انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہی بات آئی سورہ آل عمران میں بھی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ وہی تین الفاظ، ذلت کا عذاب، مسکنت کا عذاب اور اللہ کا غضب، ایک مسلمان امت پر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ 4 اسباب بیان کیے قرآن مجید۔ اصل میں کیوں ہے یہ ساری تفصیل؟ بار بار ذکر بنی اسرائیل کا کیوں آ رہا ہے قرآن مجید؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے جوتی کی ایک جوڑی جو ہے اس میں ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، عین اس کے مطابق آتا ہے، فٹ۔ اسی طریقے سے امت کے حالات بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے پر منطبق ہوں گے، وہی حالات آئیں گے. اور قرآن مجید نے سب سے زیادہ تفصیل اسی لیے بیان کی کہ ہم اسے رہنمائی لیں کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے، سبق سیکھنا ہے، سابقہ امت میں کس کس پہلو سے انحطاط آیا، زوال آیا، پستی کا شکار ہوئی، کیوں ہوئی، کیا سبق قرآن نے بیان کیا، اس سب سے ہم سبق سیکھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. یہ رہنمائی ہے ہمارے. چنانچہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا کہ اس مسلمان امت پر اللہ نے مسکنت اور ذلت کا عذاب مسلط کیا اور اللہ کا غضب ان کے اوپر آ گیا. کیوں آیا تھا؟ چار اسباب بتائے ہیں، دونوں جگہ پر وہ ایک ہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. ابھی اس کا مفہوم میں بعد میں معین کروں گا، خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو انبیاء کو قتل کرتے رہے نا حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، مانتے تھے اللہ کو بھی، مانتے تھے آخرت کو بھی، مانتے تھے اللہ کے رسول کو بھی، مانتے تھے اللہ کی کتاب کو بھی، لیکن طرز عمل یہ تھا. تو جب یہ طرز عمل ہوا تو ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب مسلط کیا گیا، وہی عذاب جو آج ہم پر ہے. میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر برطانیہ نے اس ملعون شخص کو، کہ جس کا نام بھی لینا جو ہے وہ ایک مسلمان گوارا نہیں کرتا، انتہائی سے زیادہ قابل نفرت شخص، شاتم رسول، اگر اس کو سر کا خطاب دیا ہے تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی کس کی ہے؟ اس امت کی ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں اس کے حوالے سے. کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ خوب معلوم تھا، خوب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جسچر جو لیا اور یہ قدم اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ بھاڑ میں، تم چاہے 1.5 ارب ہو، تمہاری حیثیت جوتی کی نوک سے زیادہ نہیں ہے، جاؤ، ہم تمہارے احتجاج کو مسترد کرتے، کرو جتنا مرضی شور مچانا ہے، ہم واپس نہیں لیں گے خطاب. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا؟ ان کے ملک کے کوئی ترقی اور اس کا مستقبل وابستہ تھا اس مسئلے سے جو اتنا بڑا قدم انہیں اٹھانا پڑا ہے؟ سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا ان کا مقصد، اور کوئی نہیں. تو یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب جو ہم پر ہے، اور مسکنت کیا چیز ہوتی ہے؟ محتاجی، بے بسی اور لاچاری، کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اٹھ کر احتجاج کر لیا، نعرے لگا لیے، اپنے جذبات جو ہیں وہ نعروں کی شکل میں نکال دیے، اور اس کے بعد جا کے گھر جا کے بیٹھ گئے، ان کا کیا بگاڑ دیا؟ قوت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان خاتون نے فریاد کی تھی سندھ کے ساحل پر، دیبل کی بندرگاہ پر، وہ جو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا مسلمان تاجروں کو، ایک مسلمان خاتون نے فریاد کی تھی کہ کیا خلیفہ جو ہے وہ سو رہا ہے، میری بات وہاں، ہماری داد رسی نہیں ہو سکتی. اور وہ بات وہاں تک پہنچی، اور پھر کیسے داد رسی ہوئی؟ اور آج اس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. قرآن کی توہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور اس پر نمک چھڑکنے کے لیے ایسے شخص کو یہ تمغہ دیا جا رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کا جسچر یہ ہے کہ تمہارے اندر دم خم ہے تو آؤ، تر دیکھو کیا کرتے ہو، لیکن مان لیجئے حقیقت یہ کہ دم خم نہیں. اور 1.5 ارب ہونے کے باوجود اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس چھوٹے سے ملک برطانیہ کا، تو پھر سمجھ جائیے کہ کیا حیثیت ہے دنیا میں ہماری. یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ہیلپ لیسنس، بے چارگی، مسکنت اسے کہتے ہیں، کچھ نہ کر سکیں آپ. باجوڑ کے اوپر امریکہ نے پہلے بمباری کی تھی ناحق، مدرسے کے اوپر ایک جگہ کی، دوسری جگہ کی، ہم نے احتجاج کیا، شور مچایا، امریکہ باز آ گیا. اب انہوں نے میران شاہ میں جا کے کر دیا وہی کام. نہ ہماری حکومت رکاوٹ بن سکی، نہ ایم ایم اے کی حکومت رکاوٹ بن سکی، نہ 14 کروڑ پاکستان کے عوام رکاوٹ بن سکے. اسی کا نام مسکنت ہے، بے بسی. یہ عذاب آج ہم پر مسلط ہے، اور یہ عذاب اس سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی مسلط ہوا تھا. چنانچہ ان پر جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ چند ہزار کی فوج آئی ہے، لاکھوں کو تو قتل کیا اور 600,000 کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. عراق سے آیا ہے بخت نصر، اور بنی اسرائیل چند 100 سال پہلے ان کا زمانہ وہ تھا، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، حضرت داؤد کا عہد حکومت. لیکن اس کے بعد چند 100 سال کے اندر جو زوال آیا، اور وہی شریعت کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جو آج ہم نے کیا ہوا ہے، دین کے ساتھ بے وفائی، تو پھر وہ عراق سے ایک اٹھتا ہے شہنشاہ، وہ آتا ہے، حملہ کرتا ہے، چند ہزار اس کے ساتھ فوج ہے، لاکھوں کو قتل کرتا ہے اور باقی ساروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لے جاتا ہے. 600,000 افراد گئے ہیں بھیڑ بکریاں بن کر. یہ ہے ذلت و مسکنت کا عذاب جو ان پر آیا تھا، اور ہم پر اس سے پہلے آ چکا ہے. تاتاریوں کے ہاتھوں کیا ہوا تھا؟ تاتاری وہ منگولیا کے صحرا سے اٹھنے والی ایک آندھی تو تھی، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے، اور ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا، اور مسلمانوں کی بزدلی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں تاریخ میں کہ ایک تاتاری جو ہے وہ کھڑا ہے اور 100 افراد مسلمان کہیں کھڑے ہیں، اور وہ تاتاری کہتا ہے کہ یہیں کھڑے رہو، میں گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں، تم سب کے سر قلم کروں گا. اور وہ 100 کے 100 کھڑے ہوئے ہیں تلوار کے انتظار میں، اور وہ آتا ہے اور ایک ایک کی گردن اڑا دیتا. یہ اسی مسلمان قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ 4 اسباب بیان کیے قرآن. سب سے پہلے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب مسلمان قوم اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دے. انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی قرآن کے دوسرے مقامات سے سمجھی جائے گی. یہود نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب انہوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چھوڑ دی، تو یہ گویا کہ اپنے عمل سے انکار ہے، اپنے عمل سے تکذیب ہے کہ ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں، ہدایت نامہ مانتے ہی نہیں. آپ زبان سے کتنا ہی کہیں مانتے ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے استفادہ نہ کریں، اس سے ہدایت اخذ نہ کریں، اس کے بتائے ہوئے رستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کریں، تو عملاً تو آپ نے انکار کر دیا اس کا، بلکہ تکذیب کر دی. یہ ہے عمل سے انکار اور عمل سے تکذیب. جب مسلمان قوم زبان سے تو مانتی ہو، عملاً تکذیب کر رہی ہو، انکار کر رہی ہو. اور اس وقت ہم انفرادی طور پر بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور پورا اجتماعی نظام تو ہے ہی ہمارا کفر والا. 60 سال ہو گئے اس ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوا، شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا. کون ذمہ دار ہے؟ پوری قوم ذمہ دار. اور جب شریعت کا نفاذ نہ ہو، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور فیصلے کے مطابق فیصلے نہ ہوتے ہوں، قانون کا نفاذ نہ ہو، تو اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ لاکھ کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، بھائی جب نافذ نہیں کر رہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، تو یہ تو کفر ہے. تو یہ ہے سب سے بڑا جرم، سب سے پہلا جرم، اور اس میں پوری امت اس وقت اس جرم کے مرتکب ہے. اسی جگہ اسلامی قانون اور شریعت اسلامی اور نفاذ اسلامی، نظام اسلامی کا نفاذ نہیں. نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. انبیاء کو قتل کرتے رہے دا حق. انبیاء کو قتل، اگرچہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں تو کوئی نبی اور رسول اس کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت میں جو علماء ہیں، جو اہل حق ہیں، وہ اصل میں وارث ہیں اس نبوت میں. تو چنانچہ یہاں بھی آپ دیکھیے، جب بھی کوئی حق کی بات بلند کرتا ہے، حق کا نعرہ لگائے گا، مفاد پرست طبقات کے غلطی کو، ان کی زیادتی کو، ان کے ظلم کو نمایاں کرے گا، تو اسے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. قاتلانہ حملے ہوں گے، اہل حق کو نہ تو حکمران برداشت کرتے ہیں اور نہ اس معاشرے کے مفاد پرست طبقات. اگر کوئی شخص حق کا نعرہ بلند کرے اور اس کی عزت سرمایہ داری نظام پر پڑتی ہو، تو سرمایہ دار کبھی اس کو برداشت نہیں کرے. اگر اس کی عزت پڑتی ہو رسومات پر اور بدعات پر، جس کا سیلاب آ جاتا ہے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طبقہ ہے علماء سو کا، جو اس کو ترویج دیتے ہیں بدعات اور رسومات کو، جنہوں نے پیٹ کا دھندا بنایا ہوا ہے، وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت جو ہے وہ سرکار دربار پر پڑتی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی راستے سے ہٹانا چاہیں گے. تو یہ کام انہوں نے بھی کیا. چنانچہ سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے، یہود سے خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول، کوئی نبی آیا اور جس نے تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیا جو تمہیں پسند نہیں تھی، مالا تہوا انفسکم، تمہارے مفادات پر زد پڑ رہی تھی ان کی تعلیمات سے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبر تم، بجائے اس کے کہ اس حق بات کو مانتے قبول کرتے، تم نے تکبر کا، گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، اکڑ گئے. ففریقن کذب تم، اور تم نے ریئیکشن میں ان میں سے بعض کو قتل کیا، قتل کے درپے ہو گئے، اور باقی سب کو جو ہے تم نے جھٹلا دیا، کسی کی بات ماننے کی طرف تم آئے ہی نہیں. یہی طرز عمل جب ہوتا ہے کسی مسلمان امت کا، تو پھر یہ ذلت و مسکرت کا عذاب آتا ہے. یہ دوسرا سبب ہے، دوسرا جو یہاں پر بیان ہوا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی. ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول بتا رہے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اطاعت اللہ اور رسول کا فیصلہ حرف آخر. مسلمان کا تو مطلب یہ ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینے والا ہر حکم کے سامنے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہی مسلمان قوم اللہ اور رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کرے، تو کیا وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگی یا عذاب کے مستحق ہوگی؟ اکا دکا افراد کے اس قسم کے مجرمانہ طرز عمل سے اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا نہیں دیتا، لیکن جب قوموں کی عظیم اکثریت اس رخ پر آ جائے، عصیان اور نافرمانی کو اپنا شعار بنا لے، تو پھر دنیا میں عذاب آتا. وکانوا یعتدون، وقت کم ہے، اور آخری بات فرمائی کہ وہ حد سے تجاوز کرتے رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی نافرمانی کا ایک دوسرا انداز ہے. حد سے تجاوز کرنا، خاص طور پر قرآن مجید نے کچھ حدود معین کی ہیں شریعت نے، نکاح کے یہ طریقے ہیں، نکاح کے یہ آداب ہیں، اس کی یہ شرائط ہیں، طلاق کے یہ معاملات ہیں، رضاعت کا یہ ہے، معیشت کے یہ اصول ہیں. ان اصولوں کی، ان قواعد کی، ان ضوابط کی پابندی کرنا، اور جو حدود اللہ نے معین کر دی کہ یہ حد ہے اس سے آگے مت جاؤ، اس کا لحاظ رکھنا اور ان کو پامال نہ کرنا، یہ ایک مسلمان قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نظام کو پورے طور پر نافذ کریں، اس پر عمل کریں اور حدود سے تجاوز نہ کریں. لیکن جب وہ اس پورے نظام کو، شریعت کے اس پورے ڈھانچے کو بالکل بے معنی سمجھیں اور اس کا کوئی پرواہ نہ کریں، کوئی لحاظ نہ کریں، حدود کو پامال کریں، انہیں کوئی فکر نہ ہو، اب حدود اللہ، اس کے اندر وہ چیزیں تو آئی جاتی ہیں کہ کس جرم کی کیا سزا اللہ نے معین کی ہے، اس کو نافذ کرنا ہے مسلمانوں نے. اس کے اندر کسی کی بھی، جیسے میں پچھلی بار بتا چکا ہوں، کوئی جو ہے وہ رحم کا جذبہ آپ درمیان میں رکاوٹ نہ بنے کہ اتنی سخت سزا جو ہے وہ نافذ کیسے کی جائے گی. جب حدود اللہ کے حوالے سے وہ کسی قانون کی زد میں آ گیا اور جرم ثابت ہو گیا، اب اس کو نافذ کرنا، یہ سارے معاملات، یہ ضابطے جو اللہ نے معین کر دیے ہیں، اگر ان کا لحاظ نہیں کریں گے اور ان کو پاؤں تلے روندیں گے اور ان کو ان حدود سے تجاوز کیا جائے گا، تو پھر یہ وہ صورتیں ہیں جس پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمان قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ کیفیت جس میں اس وقت پوری پاکستانی قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اس سے دوچار ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ہم الزام دیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نے یہ کیا، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خود دیکھیں کہ دین کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ جو ہے وہ ہم بحیثیت قوم اور انفرادی طور پر کس حد تک نبھا رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس میں جو کمی ہے اس کے ازالے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، تب اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور پھر فتح و نصرت بھی آئے گی، اور پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکے، ورنہ وہ کرتے رہیں گے اور ہم مظاہرے کر کر پھر اگلے ستم کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کہ اس معاملے پر تو آپ مظاہرہ کر لیا، آپ دیکھیں اگلا وار کب ہوتا ہے. وہ جب ہوگا تو پھر مظاہرہ کر کے پھر بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس سے حالات نہیں بدلتے. حالات بدلنے کا راستہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.